شم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ.
خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے.
پوشم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عالم تیرا پروانہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عزوجل، مدنی چینل کا یہ سلسلہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا تذکرہ خیر کیا جاتا ہے اور ان کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، اس سلسلے میں عشق رسول کو بڑھانے، عشق رسول کی چاشنی کو حاصل کرنے اور اس میں منہمک رہنے کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آج کا موضوع بڑا پیارا ہے، رسول اللہ کے سفیر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفیر، اور ان میں ہم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی پر گفتگو کر رہے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ مبلغین موجود ہیں جو ہمیں انشاءاللہ عزوجل مدنی پھول عطا کریں گے. امام اعظم کی ذہانت، امام اعظم کی فقاہت، امام اعظم کا علم حدیث، امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی عقل مبارک کے واقعات اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی سیرت کے دیگر واقعات انشاءاللہ عزوجل بیان کیے جائیں گے. آپ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے. آئیے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کو ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، مگر پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب آخرت کمانے کے لیے تلاوت قرآن مجید کروں گا. آپ نیت فرمائیے کہ تلاوت قرآن کی تعظیم کی نیت سے، توجہ سے قرآن سنوں گا انشاءاللہ عز وجل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووجدك ضالا فهدى
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل سلسلہ عالم تیرا پروانہ جاری ہے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبوؤں سے معطر اور منور یہ سلسلہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے والوں کا تذکرہ ہوتا ہے. آج رسول اللہ کے سفیر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے انشاءاللہ عزوجل ہم کلام کریں گے. آئیے ہم سلسلے میں انشاءاللہ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی شامل کریں گے اور عشق و محبت کے ساتھ ادب و تعظیم کے ساتھ ثواب کے حصول کے لیے اللہ کی رضا کے لیے تعظیم مصطفیٰ بجا لاتے ہوئے نعت رسول مقبول سنتے ہیں. نعت خواں اسلامی بھائی کی طرف چلتے ہیں اور ان سے نعت کی فرمائش کرتے ہیں. جی حضور کون سی نعت سنائیں گے آج؟
اعلی حضرت
ماشاء اللہ اعلی حضرت کے تو بہت سارے کلام ہیں.
سر تا بقدم
واہ کیا بات. ارشاد
صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم.
سلطا بقدم ہے تنی سلطان زمن پھول سلطا
میں ہے پھول ابھی کو
نسبت میں لاکھ پیچ ہو سو بل ہزار کج، یہ ساری گتھک تیری سیدھی نظر کی ہے، تم چاہو تو جا، ہاں تم چاہو تو جا، ابھی کو میں ہل
حسین و حسن،
حسین ہو حسن
کیا بات
تم چاہو تو ہو
بات ہے اعلی حضرت کی کیا شان ہے. اعلی حضرت کے تو ویسے تمام ہی اشعار میں جو ہے وہ عشق رسول کی ایک خوشبو مہکتی ہے, مگر اس نعت شریف میں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ پھول واقعی جھڑ رہے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جی کیا فرما رہے تھے, ہاں گویا کہ گلستان ہے, اس میں مختلف پھول کو چنا ہے اعلی حضرت نے. اور کتنے پیارے انداز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناء و توصیف فرمائیے. اللہ تعالیٰ میں سچی محبت عطا فرمائے اور اعلیٰ حضرت کے دامن کرم سے ہمیں ہمیشہ وابستہ رکھے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ عالم تیرا پروانہ. آج ہمارا موضوع ہے رسول اللہ کے سفیر. رسول اللہ کے سفیر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آئیے ہم مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی کال سنائیے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد ناصر اتاری, باب المدینہ کراچی سے. حضور آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون سا کاروبار کرتا تھا؟
جی ناصر بھائی, انشاءاللہ منہ تھنانے یوں ان بارے میں بتاؤں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون سا کاروبار کرتا تھا. راشد بھائی آپ بتا دیں گے نا امام اعظم کیا کاروبار کرتے تھے؟
کپڑے
کی تجارت امام اعظم کرتے تھے. کپڑے کے کاروبار کا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ تھا, یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ تاجر تھے. یعنی یہ بھی ایک بہت خوبصورت بات ہے مہروز بھائی کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تاجر تھے, اور کس طرح آپ علم دین کی طرف مائل ہوئے ایک پورا واقعہ ہے. انشاءاللہ اس پر بھی کلام کریں گے. اگلی کال سنتے ہیں. جی اگلی کال سنائیے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد شفیع اتاری, باب المدینہ کراچی سے. حضور آپری بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ بعض لوگ بولے کہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے 3 حدیثہ رو علم تو, یہ بات کہاں تک درست ہے؟ ان مسئلہ رو کئی معاملوں ہے وہ ذرا وضاحت سے بتا دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
انشاءاللہ
مرا بھائی شفیع اتاری اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ایسو نہیں ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے لوگوں نے یہ غلط فہمی ہے کہ انہوں نے خالی 3 حدیثیں آتی تھی. ابھی انشاءاللہ مبلغ بتائے گا کہ انہوں نے کتنی حدیثہ آتی تھی. میں صرف ارے یہ بات ضرور کہوں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وصال رو وقت آپ رو قریب آئے تو اپنا بیٹا حماد نے انہوں نے بلایا اور کیوں کہ منہ تھنانے وصیت کروں منہ 500,000 حدیثہ پڑھی ہے. میں نے 500,000 حدیثہ یاد ہے, ان میں سے 5 حدیثہ سے تھنانے وصیت کروں. تو یہ کن کہوے کہ امام اعظم نے خالی 3 حدیثہ آتی تھی. 500,000 حدیثہ رو تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ خود اقرار کریو کہ میں نے 500,000 حدیثہ آوے, ان میں سے 5 حدیثہ نے چننے تھنے وصیت کروں کہ تو انہاں پر عمل کرنے اپنی زندگی گزار دے. تو اس پر جو ہے اردو میں انشاءاللہ ہمارے مبلغ ارشاد فرمائے امام اعظم کے حوالے سے کہ 3 حدیثیں امام اعظم کو آتی تھی. راشد بھائی ایسا صحیح ہے؟ صحیح کہتے ہیں. یہ
سمجھ میں آنے والی بات نہیں کہ جس شخصیت کو پوری امت امام اعظم کہہ رہی ہے اور اپنا امام مان رہی ہے اور ان کے بیان کردہ شرعی مسائل پر دنیا آج تک عمل کر رہی ہے, ان کو صرف 3 حدیثیں یاد ہوں گی. آج کل جو درس نظامی ہوتا ہے, ایک عام طالب علم ہوتا ہے, اس کو کتنی حدیثیں یاد ہو جاتی ہیں اساتذہ سے سن کے کتابوں میں پڑھ کے.
40 حدیث کو تو خود فضیلت آئی ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 40 حدیث والی فضیلت بھی امام اعظم کو نہ ملی ہو؟ 3 حدیثیں
عقل سے بعید بات ہے. یہ تعصب اس کو کہہ سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں ہوگا. اگر امام اعظم کی شخصیت کو دیکھا جائے اور آپ کے بعد کے جو آئمہ ہیں ان کو دیکھا جائے تو جتنے بھی بڑے بڑے آئمہ ہیں بالخصوص آئمہ محدثین جو ہیں ان کا اگر شجرہ علمی آپ دیکھیں گے تو امام اعظم سے جا کے ملے گا.
شجرہ علمی کیا ہوتا؟ ہم تو شجرہ پڑھتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے.
یعنی جس طرح یہ پیری مریدی کا ایک شجرہ ہوتا ہے اسی طرح اساتذہ جو علم دین پڑھاتے ہیں، سینہ بسینہ پڑھاتے ہیں، تو اس کا بھی ایک شجرہ ہوتا ہے کہ اس نے کس سے علم سیکھا، اس کے استاد کون تھے، اس کے استاد کوں تھے. تو میں مختصر انداز میں وہ پیش کروں گا.
بات ہو جائے گی تو اگر وسوسہ ہے تو وہ دور ہو جائے. امام اعظم کو صرف تین ہی حدیث آتی تھی، یعنی بڑی ایک عجیب و غریب بات ہے، سمجھ میں نہیں آتی. جی فرمائیے.
امام اعظم کے بہت سے اوصاف ہیں. آپ کو ایک لقب سے پکارا جاتا ہے، امام الائمہ، اماموں کا امام. کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر فقہ میں آپ دیکھیں تو پوری امت اس وقت چار مجتہدین فقہا کے پیچھے چل رہی ہے.
ٹھیک.
ایک امام اعظم ابو حنیفہ، ایک امام شافعی، ایک امام مالک، اور امام اور چوتھے امام احمد بن حنبل رحمۃ
اللہ علیہ.
امام اعظم کے شاگرد تھے امام ابو یوسف، جو آپ کے بڑے شاگرد تھے، جن کو ثانی ابو حنیفہ کہا جاتا ہے.
ٹھیک.
امام اعظم نے اپنا علم ان تک منتقل کیا، ابو یوسف تک. ان کے آگے شاگرد ہوئے امام محمد، جو امام اعظم کے براہ راست بھی شاگرد ہیں.
جی جی.
امام محمد کے شاگرد کون ہے؟ امام شافعی.
اچھا.
جو ایک فقہ کے مجتہد امام ہے اور کروڑوں مسلمان ان کے پیچھے چلتے ہیں.
یعنی امام شافعی امام محمد کے شاگرد ہیں، یوں امام اعظم کے یہ تیسری پشت میں، یعنی تیسرے واسطے سے.
یعنی ہم جب چار مجتہدین علماء کا ذکر کرتے ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، تو ذہن میں یہی ہوتا ہوگا کہ یہ ہم پلہ ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ امام اعظم کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف.
جی جی.
امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں امام محمد.
ٹھیک ہے.
امام محمد کے شاگرد ہیں امام شافعی.
سبحان اللہ.
امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل.
اچھا.
اچھا. امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد.
کیا بات.
اور امام بخاری امام ترمذی کے استاد.
اچھا.
اسی طرح امام ابو داؤد جو ہے وہ امام نسائی کے استاد بنتے ہیں. اسی طرح امام اعظم کے دوسرے شاگرد ہیں عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شاگرد ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ، اور ان کے شاگرد ہیں ابن ماجہ. تو اس طرح سیاہ ستہ، یعنی جو حدیث کی چھ مشہور کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ، ان کے جو مصنفین ہیں وہ واسطہ در واسطہ امام اعظم کے شاگرد بنتے ہیں. اسی طرح آپ حدیث کی دنیا میں دیکھ لیں، بخاری شریف اٹھائیں، مسلم شریف اٹھائیں، تو آپ کو جگہ جگہ دو شخصیات کے نام ملیں گے، یحییٰ بن معین.
جی جی.
اور یحییٰ بن سعید قطان، علی بن مدینی. یہ یعنی حدیث کے بڑے بڑے
بڑے بڑے آئمہ شمار کیے جاتے ہیں.
یہ بھی امام اعظم کے شاگرد بنتے ہیں.
یعنی اگر جو آپ یہ تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک امام ہے اپنی جگہ، مگر امام الائمہ ہے. جیسے امام اعظم کا معنی بھی بہت بڑا امام. اس پہ بھی بعضوں کو اعتراض ہو جاتا ہے کہ امام اعظم کیوں کہہ دیا؟ امام اعظم تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنا چاہیے تھا. تو پھر ان کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ فاروق اعظم بھی تو وہ کہتے ہیں نا، سیدنا فاروق اعظم، صدیق اکبر کہتے ہیں. تو یہ ایک وسوسہ ہے. تو آپ نے جو تفسیر بیان کی اس سے پتا چلا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تمام ان محدثین، یعنی سیاہ ستہ، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، ان کے جو محرر ہیں، تحریر کرنے والے آئمہ محدثین ہیں، ان کے بھی استاد ہیں، واسطوں سے ڈائریکٹ بھی نہیں ہے. تو یوں امام اعظم کی علم حدیث پر تو کوئی کلام کیا نہیں جا سکتا.
جی جی. اسی طرح حدیث کی دنیا میں امام بخاری کو امیر المومنین کہا جاتا.
جی جی جی.
ہے کہ یہ حدیث کی دنیا میں مسلمانوں کے مومنین کے امیر اور امام ہیں.
ٹھیک ہے.
اعلی حضرت نے فتح ورزویہ کی دسویں جلد میں امام بخاری کا جب شجرہ علمی بیان کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ پانچویں درجے میں جا کے امام بخاری امام اعظم کے شاگرد بنتے ہیں. یعنی
پانچویں درجے میں جا کر.
یعنی امام اعظم کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف، امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں امام محمد، امام محمد کے شاگرد ہیں امام شافعی، ان کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل امام بخاری کے استاد بنتے ہیں.
اچھا. تو یعنی اتنے واسطوں کے ساتھ جا کے.
تو شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد کا اتنا علم ہے،
اتنا بڑا مقام ہے کہ امیر المومنین فی الحدیث ہے.
اور قرآن پاک کے بعد سب سے مستند اور معتمد کتاب بخاری شریف کے جو مصنف ہیں وہ بھی پانچ واسطوں کے بعد امام اعظم کے شاگرد بنتے ہیں.
کیا بات ہے، کیا شان امام اعظم ابو حنیفہ کی. شاعر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں کتنی پیاری بات کہتے ہیں، آئیے امام اعظم کی شان میں سنتے ہیں. ہے حق تعالی کی خاص رحمت امام اعظم ابو حنیفہ، اللہ اللہ یہ شان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ہے مقتضائے قرآن و سنت امام اعظم ابو حنیفہ، تمہاری صورت تمہاری سیرت امام اعظم ابو حنیفہ، ہے نور افشا تمہاری طلعت امام اعظم ابو حنیفہ، ہے آپ بے شک سراج امت امام اعظم ابو حنیفہ، قرآن و سنت کے راز مخفی تمہارے صدقے ہوئے نمایاں.
سبحان اللہ.
کیا بات کہہ دی. قرآن و سنت کے راز مخفی تمہارے صدقے ہوئے نمایاں، تمہارے صدقے ملی ہدایت امام اعظم ابو حنیفہ. اللہ تعالیٰ میں امام اعظم کی سچی محبت عطا فرمائے اور اس سلسلے کی برکتیں حاصل کیجئے. میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کا ایک واقعہ ایسا بیان کرتا ہوں, کیونکہ ہمارا یہ جو موضوع ہے عشق رسول کے حوالے سے, تو جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوتی ہے اس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی بڑی تعظیم و توقیر ہوتی ہے, اور وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں. تو چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے امام ہیں, تو ساتھ ہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل بیت اطہار سے کتنی محبت کتنی تعظیم کیا کرتے تھے. یہاں میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ایک مرتبہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے شاگرد ہیں بیان کرتے ہیں کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام شریف زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں فتویٰ دے رہے تھے, یعنی علم دین کی مجلس سجی تھی, لوگ آپ کے گرد جمع تھے, آپ فتویٰ دے رہے تھے, تو اچانک وہاں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لیا ہے جو کہ اہل بیت اطہار سے, اور تشریف لا کر آپ لوگوں میں کھڑے ہو گئے. جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو معلوم ہوا کہ سیدنا امام جعفر صادق تشریف لائے ہیں تو آپ اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے اور عرض کیا. اب جو عرض تھی وہ سنے, کتنی عشق رسول سے لبریز تھی. عرض کرتے ہیں, اے ابن رسول, اگر مجھے آپ کے یہاں آنے یا کھڑے ہونے کا علم ہوتا تو میں ہرگز نہ بیٹھا رہتا, نہ لوگوں سے گفتگو کرتا, بلکہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا اور آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا. یہ بات جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو فرمایا, آپ اپنی جگہ تشریف رکھیے اور فتویٰ دیجئے, میں نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طریقے پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو علم سکھاتے دیکھا ہے. یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امام جعفر صادق سے محبت, اہل بیت اطہار کی تعظیم بھی پتہ چل رہی ہے, وہیں سیدنا امام جعفر صادق کا طرز عمل بھی پتہ چل رہا ہے کہ امام جعفر صادق مجلس علم میں آئے ہیں تو مجلس علم کے احترام میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا, میں نے اپنے آبا و اجداد کو یہ دیکھا ہے کہ وہ اسی طرح علم سکھاتے رہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے رہے اور مجلس میں کوئی ایسا سلسلہ نہ ہوا کہ مجلس برخاست کی جاتی ہے, کوئی معاملہ ہوتا تاکہ علم کا سلسلہ جاری رہے. تو یہ بھی ایک انداز ہے مہروز بھائی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا یہ جو اہل بیت اطہار سے محبت ہے, اہل بیت اطہار سے آپ کو قربت حاصل ہے, بلکہ غالباً امام جعفر صادق کے آپ شاگرد بھی ہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عرصے تک امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت اختیار کی ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کو ہم امام الائمہ کہتے ہیں, جیسے راشد بھائی نے ارشاد فرمایا اور شجرائے علمی بھی بیان فرمایا. تو امام اعظم کی عقل مندی, امام اعظم کی ذہانت کے اوپر کوئی ایک ایسا واقعہ سنائیے کہ ہمیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محبت اور زیادہ بڑھے.
انشاءاللہ سوزلی عرض کرتا ہوں, لیکن اگر آپ اجازت دیں تو جی. علم حدیث امام اعظم اور علم حدیث
پہلا سوال علم حدیث پر ہو گیا,
دو جملے مدینہ مدینہ. آپ اجازت دیں تو ایک تو کہ بخاری شریف کتنی مستند ہے علم حدیث کے حوالے سے, بھی راشد بھائی نے بھی بیان کیا اور اہل علم پہ واضح ہے. بخاری شریف میں ثلاثیات کی تعداد بہت محدود ہے. ثلاثیات سے مراد یہ, آپ سب کا اسی طرح پوچھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہوتی ہے, تو ثلاثیات سے مراد یہ کہ وہ حدیث مبارکہ جو تین واسطوں سے تیسرے واسطے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے اسے ثلاثیات کہتے ہیں. اور
اس کو ہم آسان انداز میں یوں کہہ سکتے جیسے وہ روایت کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے روایت کیا, انہوں نے ان سے روایت جی کیا, تو جی یہ اس جی واسطے کا کہہ رہے ہیں جی ہم.
اگر جی اس یہ حدیث یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرنے والے کے درمیان تین واسطوں
جی,
تیسرے واسطے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے تو یہ ثلاثیات کہلاتی ہیں, اور اس کا درجہ حدیث شریف میں بہت زیادہ بلند ہے اور برکت کے اعتبار سے بھی اس کو بہت زیادہ لیا جاتا ہے. تو بخاری شریف
قرب ہو گیا,
قرب ہو گیا, جتنا زیادہ قرب ہوگا جتنی زیادہ راوی کم ہوں گے اس برکت کی, اس کی حدیث کی جو سند ہے وہ برکت والی زیادہ ہوتی جاتی ہے, مضبوط زیادہ ہوتی جاتی ہے قربت کی وجہ سے, تو اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے. تو بخاری شریف میں بہت محدود احادیث ہیں جو ثلاثیات ہیں, کم و بیش 20-22-25 ایسی تعداد بیان کی گئی ہے, تو اس میں سے 11 احادیث ایسی ہیں جو امام اعظم کے شاگرد امام مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے مروی ہیں, ان سے لیے امام بخاری نے. تو اب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی عظمت اور پھر اس میں ثلاثیات کی تعداد اور اس میں ایک تعداد 11 کی جو تعداد ہے وہ امام مکی بن ابراہیم سے لی گئی ہے.
کیا
دوسری بات یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب یہ اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ جناب علم حدیث کے حوالے سے یہ شاید پیچھے تھے دوسرے ان سے آگے تھے, تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات کسی شخص کا ایک وصف اس قدر غالب آ جاتا ہے کہ اس کے دوسرے اوصاف اس میں چھپ جاتے ہیں, یا دوسری حکمتوں کی بنا پہ وہ کسی ایک علم پر دوسرے علم کو فوقیت دے دیتا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ کا علم فقہ اور فقہ کی دنیا میں آپ کی خدمات آپ کی شخصیت پہ ایسی غالب آئیں کہ دیگر علوم فنون اور آپ کی شخصیت کے دیگر پہلو تھے وہ گویا کہ ایک طرف دب سے گئے.
جی
تو اس وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو غالباً پہلا وہ شخص کہا جاتا ہے جنہوں نے فقہ کو مدون کیا.
جی
باقاعدہ ابواب میں, یعنی جیسے طہارت کے مسائل ہیں اور جیسے پاکی کے مسائل ہیں, نماز کے مسائل ہیں, روزوں کے مسائل, یہ امام اعظم نے کیا. تو یہ آپ کا اتنا بڑا کام ہے کہ اس کی وجہ سے وہ دیگر جو صفات تھیں, اگرچہ اس میں بھی آپ کامل تھے, امام اعظم تھے نا.
بالکل ایسا ہی ہے, بلا تمثیل و بلا تشبیہ, جیسے آپ کی موجودگی ہم چھپ گئے. ٹھیک ہے,
ایسا نہ کریں.
جی تو وہ ایک سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک وصف غالب آ جاتا ہے اس کی وجہ سے دیگر اوصاف جو ہوتے ہیں وہ پوشیدگی میں چلے جاتے ہیں, ادب سے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ تو علم حدیث کے حوالے سے تھا. اب وہ جو آپ کا سوال تھا,
آپ کی ذہانت,
تو عباسی خلیفہ منصور نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم اور آپ کی ثقافت کو دیکھتے ہوئے آپ کو پیشکش کی کہ آپ میری مملکت کے قاضی القضاء بن جائیں, چیف جسٹس بن جائیں.
ٹھیک,
تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبان اقتدار سے اور مناسب سے بچتے تھے, جیسا کہ اکثر اہل اللہ جو ہیں وہ اس سے اجتناب کیا کرتے. تو امام اعظم کی بھی یہی سوچ تھی. تو آپ نے کمال عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا میں اس منصب کا اہل نہیں ہوں.
اللہ,
اب وہ خلیفہ منصور جو تھا اسے بڑا جلال آیا کہ میں پیشکش کر رہا ہوں, اتنے بڑے منصب کی پیشکش کر رہا ہوں جس کے لیے لوگ شاید ترستے ہوں.
جی جی,
اور یہ اتنے مزے سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ جھوٹ کہتے ہیں, آپ جھوٹ کہتے ہیں. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کمال عقل مندی, ذہانت اور برجستہ جوابی سے ارشاد فرمایا کہ اب تو تم نے خود ثابت کر دیا کہ میں اہل نہیں ہوں, کہ جو شخص جھوٹا ہو وہ چیف جسٹس بننے کا, قاضی القضاء بننے کا اہل ہو ہی نہیں سکتا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل مندی اتنی تھی, اور بڑے بڑے آئمہ کے اس طریقے کے اقوال ملتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی عقل ہے ایسی عقل والا بچہ کسی ماں نے پیدا نہیں کیا. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل کو اگر ان کے معاصر, ان کے دور کے دیگر افراد کے ساتھ وزن کیا جائے تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل اور آپ کی ذہانت جو ہے وہ غلبہ پا جائے.
اگر عقل کو کوئی موزونی شے وزن کرنے والی چیز تصور کر کے ایک پلڑے میں امام اعظم کی عقل کو رکھا جائے اور باقی پلڑے میں دیگر ہم عصر کی عقلوں کو رکھا جائے تو امام اعظم کی عقل کا پلڑا بھاری ہو جائے.
جی
تو پھر ہم امام اعظم کیوں نہ کہیں, میرے آقا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں کہتے ہیں, ہو نائب سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ سراج امت
Hey.
تمہارے کا یہ شعر پڑھا کہ جو بے مثال آپ کا ہے تقوی تو بے مثال آپ کا ہے فتوی ہے علم و تقوی کے آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
کی بات چلی اور آپ نے اس وقت بات کی تھی کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کی عقل مندی اور
ذہانت
تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا کہ حضور میں اپنی دیوار میں روشن دان نکالنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا نکال لو اب اس نے روشن دان نکال لی جب روشن دان نکالا تو اس کا پڑوسی کو اس پہ اعتراض ہو گیا
اچھا
وہ پہنچ گیا قاضی کے پاس کہ جناب اس نے روشن دان نکال لیا اور مجھے اس پہ کلام ہے تو قاضی نے کہا ٹھیک ہے تم اسے بند کر دو اب وہ بند کرنے لگا جب وہ بند کرنے لگا تو جو شخص مالک مکان تھا امام اعظم کے پاس پہلے آیا تھا اجازت لی تھی کہ روشن دان وہ پھر آ گیا کہ حضور اب تو پڑوسی وہ جو قاضی کے پاس چلا گیا تھا اور قاضی نے اسے کہہ دیا یہ بند کر دو
اچھا
تو تھی دیوار اس کی جو روشن دان نکال رہا تھا وہ مالک تھا اور دیوار اس کے گھر کی تھی پڑوسی کی دیوار نہیں تھی تو امام اعظم نے فرمایا کہ تم جا کے دیوار توڑ دو
اچھا
دیوار توڑ دو اپنی اور جو بھی اس کے پیسے ہوں گے میں دوں گا اب یہ شخص گیا اور جناب ہتھوڑا اٹھایا اور شروع دیوار توڑنا اب وہ پریشان ہو گیا جس نے روشن دان بن گیا تھا کہ پہلے تو روشن دان تھا دیوار ہی توڑ رہا ہے وہ پھر قاضی کے پاس پہنچا اور کہا کہ جناب پہلے تو صرف روشن دان نکالا تھا اور میں آپ کے پاس آیا تھا آپ نے کہا تھا بند کر دو اب تو پوری دیوار ہی توڑ رہا ہے
اچھا
قاضی صاحب نے پوچھا دیوار ہے کس کی بتایا اس کی ہے کہا اس دیوار کو تو کوئی بھی توڑنے سے اسے نہیں روک سکتا اس کو حق حاصل اس کی دیوار ہے تو پھر معاملہ طے ہو گیا تو امام اعظم کی عقل مندی اور یہ جو فتویٰ آپ کا بے مثال ہے جب آپ نے حکم ارشاد فرمایا تو وہ کیسا ثابت ہوا کہ جو امام اعظم فرما رہے ہیں وہی درست
سبحان اللہ
اور تقوی و پرہیزگاری ایسا کہ پانچوں نمازیں ایک وضو سے پڑھا
ماشاء اللہ
اور آپ ابتدان ساری رات عبادت نہیں کیا کرتے تھے لیکن کسی کہنے والے سے آپ نے سنا کہ یہ ابو حنیفہ جو ہیں یہ ساری رات عبادت کرتے ہیں تو آپ نے اس کے حسن زن کی لاج رکھتے ہوئے ساری رات عبادت کرنا شروع کیا
ماشاء اللہ آپ نے جو واقعہ سنایا اس میں مجھے یہ بات ایک دم ذہن میں آئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت تو اپنی جگہ مگر اس دور کے لوگوں کا انداز کتنا اچھا تھا کہ کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو علماء کے پاس جایا کرتے تھے ان سے جا کر پوچھتے تھے کہ میں اس بارے میں کیا کروں اپنی مرضی سے اپنی اٹکل سے خود ہی فیصلے نہیں کر لیا کرتے تھے تو ہمیں بھی علماء سے مربوط رہنا چاہیے مدنی چینل کے ناظرین اور یہ مدنی چینل جو ہے یہ ہمیں علم دین دے رہا ہے ہمیں علم سے وابستہ کر رہا ہے آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور آپ اس سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر مدنی پھول لے رہے ہیں آئیے ناظرین کی کالز کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی سنائیے گا
وعلیکم
و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
میرا نام حسن رضا عطاری ہے میں سردار آباد سے بات کر رہا ہوں سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرمائے نعت خاں اسلام سیز ہے یہ نہ سنا دیں بولا لو پھر مجھے عائشہ کے بخیر و بر مدینے میں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے پیارے مدنی منے کا کال کرنے پر شکریہ انشاءاللہ نعت خواں اسلامی بھائی آپ کی یہ فرمائش پوری کریں گے جی نیکسٹ کال
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
حضور ہمیں یہ کلام سنا دیں تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی نیکسٹ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں اسپین سے بول رہا ہوں عمر وقاص تاری. آپ کا پروگرام بہت ہی پیارا ہے. تشم میں رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو میری فرمائش ہے کہ آپ مجھے نعت شریف سنا دیں. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتی.
کاش خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. انشاءاللہ. نیکسٹ کال.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد شاہد بات کر رہا ہوں. نگرانی سے غوث پاک کی کوئی منصوبہ سنا دیں.
انشاءاللہ عز و جل. نیکسٹ کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نعت خوان اسلام بہنی برگاہ التجا ہے کہ ایک نعت کلام سنا دیو. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا.
انشاءاللہ عز و جل. نیکسٹ کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں انڈیا کا رہنے والا ہوں بریلی شریف کا.
ماشاءاللہ.
حضرت کا کلام سننا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعتوں کی بہت ساری فرمائش آصف بھائی جمع ہو گئی ہے. ہر نعت اگر ممکن ہو تو کچھ نہ کچھ اشعار مختصر وقت میں آپ ان کو پورے کر دیں تاکہ ان کی دل جو ہو جائے.
لجپا 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 میری سالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو شمس رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو ماہی نبوت ہے. بنا لو آقا مہمان.
کو پائے گا بس میرا دل مضطر
اسیروں کے مشکل کشا ہو سیاضوں فقیروں کے حاجت روا وہ سیار زہ فقیروں کے حاجت روا وہ سیار زہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں لے دیا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں لے دیا ہے اب تیرے
اللہ منقبت بھی سنی نعت رسول مقبول بھی سنی امام اعظم کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے اس پر مختصر انداز میں کوئی بات ہو جائے
پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے نزول کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر شے کا علم عطا فرما دیا قرآن پاک میں ہر رتب و یابس ہر خشک و تر کا بیان ہے
ٹھیک ہے
اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے جامع الکلم بنا کر بھیجا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مختصر سے جملوں میں علم کا ایک بحر بے پایا ہوتا ہے
ماشاءاللہ
لیکن محسن بھائی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان تو ہے لیکن ہر بات کی صراحت نہیں ہے جیسے صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا اور وہ یہ فرمایا بھی کرتے تھے کہ ہمارے اگر اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو ہم قرآن پاک سے تلاش کر لیں گے
ماشاءاللہ
اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گی قرآن پاک سے اونٹ کی رسی کیسے نکلے گی تو ہر چیز کا صراحت کے ساتھ واضح طور پر بیان نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث میں بعض مسائل سے متعلق اصول اور قوانین بنا کے دیے گئے ہیں
ٹھیک
اب مجتہد کیا کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد قوانین مرتب کرتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اور ایسا قانون بنا دیتا ہے کہ وہ مسائل جن کا بظاہر قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے قیامت تک آنے والے ان لاکھوں مسائل کا حل اس ایک اصول اور قاعدے سے نکل سکتا ہے جیسے کہ یہ آئمہ قرآن و حدیث کے مفاہیم ہی کو واضح کرتے ہیں اور قرآن و حدیث میں بیان کردہ اصولوں کے تحت مسائل بیان کرتے ہیں
اس کو یوں کہہ لیں کہ آئمہ مجتہدین نے کوئی نئے اصول نہیں بنائے انہوں نے کوئی نئی شریعت نہیں دی بلکہ جو شریعت مطہرہ قرآن و حدیث میں بیان کی گئی جو احکامات بیان کیے گئے ان کو سہل انداز میں واضح طور پر لوگوں کو بتایا کہ اس مسئلے کا یوں حل ہے اور اس پر عمل کرو گے تو قرآن مجید و احادیث طیبات پر تمہارا عمل ہو جائے گا
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے فاسألوا اہل ذکری ان کنتم لا تعلمون پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں علم نہ ہو
صحیح
تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھو جب انجان شخص علم والے سے پوچھے گا اور علم والا اسے کوئی مسئلہ بتائے گا تو اب لازمی سی بات ہے کہ جب مسئلہ بتائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ علم والوں سے پوچھو تو یہ حکم دینے کا مقصد یہ ہے کہ علم والا جو بتائے گا اس پر عمل کرو
ٹھیک ماشاء اللہ بڑی اچھے انداز میں وضاحت کی کہ آئمہ مجتہدین نے ہمارے لیے آسانی کی ہے اور شریعت مطہرہ کے قوانین و مسائل کو ہمارے سامنے بیان کر دیا ہے جی میں روز بھائی کچھ کہہ رہے
بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ مقبول ہیں
بے شک
ایک تو ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیا جانا اور ان کی طرف لطف و کرم کی نظریں رکھنا اور ایک ہوتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لطف و کرم
فرمانا
تو امام اعظم کی ذات وہ ہے کہ ان پہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لطف و کرم اظہر من الحسن سے بالکل ظاہر ہے دیکھنے والوں نے دیکھا سننے والوں نے سنا اور تصدیق کرنے والوں نے تصدیق کی امیر اہل سنت نے اپنے رسالے اشکوں کی برسات میں بڑا پیارا بیان کیا ہے اس کا ایک واقعہ ہے کہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب تحصیل علم سے فراغت حاصل کی تو گوشہ نشینی اختیار کرنا چاہیے آپ نے چاہا کہ میں خلوت اختیار کر لوں اور مخلوق سے زیادہ میل جول نہ کروں تو ایک رات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو حنیفہ اللہ عز و جل نے آپ کو میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا آپ گوشہ نشینی کا ہرگز قصد و ارادہ نہ کریں اور اسی طریقے سے جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ تشریف لے گئے اور آپ نے سلام پیش کیا السلام علیکم یا سید المرسلین تو روضہ انور سے جواب آیا وعلیک السلام یا امام المسلمین. تو جب ایسی شفقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے تو پھر ہم کیوں نہ ان کی پیروی و اقتداء کریں.
کیا بات ماشاءاللہ, ہمارا سلسلہ الحمدللہ آگے بڑھ رہا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, امام اعظم کے حوالے سے پیاری پیاری باتیں آپ سن رہے ہیں, امام اعظم کی حدیث دانی, آپ کی فقاہت, آپ کی ذہانت پر کلام کر رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی با کمال, آپ کا وصال بھی نہایت تھی با کمال تھا. آپ کی وصال کے بارے میں روایتوں میں لکھا ہے جامع مسند میں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب غسل دیا گیا تو آپ کی پیشانی مبارکہ پر یہ لکھا ہوا دیکھا گیا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ.
سبحان اللہ,
اے اطمینان والی جان, اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. اور آپ کے دائیں ہاتھ پر میں نے یہ لکھا ہوا پایا, ادخل الجنت بما کنتم تعملون, جنت میں جاؤ بدلہ اپنے کیے اعمال کا.
سبحان اللہ.
اور میں نے آپ کے بائیں ہاتھ پر لکھا ہوا پایا, ہم ان کے نیک اجر کو ضائع نہیں کرتے جو نیک کام کرتے ہیں. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جس چارپائی پر آپ کو لٹایا گیا تھا تو وہاں پر ایک گیپ سے آواز سنی گئی جس کا ترجمہ یہ ہے, اے رات کو طویل قیام کرنے والے, اے دین میں بہترین روزہ رکھنے والے, دار السلام, جنت خل کی نعمتیں اللہ نے تیرے لیے مباح کر دی ہیں, جو تیرا جی چاہے کھا لے. اللہ کی ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر آئیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سچی محبت کو اپنے دل میں بسائیے اور آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے سنت رسول اللہ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جملی کر کر چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے.
سنت رسول اللہ کی, اس میں انشاءاللہ آج ہم کچھ سنت اور آداب سیکھیں گے. مہروز بھائی, کس چیز کی سنت اور آداب بیان کر رہے ہیں آپ؟
انشاءاللہ عزوجل آج مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب سنتیں اور آداب, اس سے انشاءاللہ چھینکنے کی سنتیں اور آداب سنیں گے.
ٹھیک ہے,
تو پہلا تو یہ کہ جب چھینک آئے تو سر جھکائے, منہ چھپائے اور آواز آہستہ نکالے. چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے. دوسرا یہ کہ جب چھینک آئے اور الحمدللہ کہیں گے تو فرشتے رب العالمین کہیں گے.
ٹھیک,
اگر آپ الحمدللہ رب العالمین کہیں گے تو معصوم فرشتے یہ دعا کریں گے, یرحمک اللہ, یعنی اللہ تجھ پہ رحم فرمائے. تو جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے کہ سنت ہے, اور بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہے. سننے والے پر واجب ہے کہ فوراً جب کوئی چھینکے اس کے چھینکنے پر الحمدللہ رب العالمین کہے تو جو یہ حمد سنے اس پر واجب ہے کہ فوراً یرحمک اللہ کہے, اور اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا خود سن لے. اگر جواب میں تاخیر کر دی تو گناہگار ہوگا. صرف جواب دینے سے گناہ معاف نہیں ہوگا, توبہ بھی کرنا ہوگی. امیر اہل سنت نے بھی اپنے مدنی انعامات میں سلام کے جواب کے ساتھ ساتھ چھینک کے جواب کی بھی تاکید ارشاد فرمائی ہے. چھینک کا جواب سن کر چھینکنے والا کہ یغفر اللہ لنا ولکم, یا یہ کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. چھینکنے والا زور سے حمد کہے تاکہ کوئی سنے اور جواب دے, دونوں کو ثواب ملے گا.
ٹھیک,
چھینک کا جواب ایک مرتبہ واجب ہے. دوبارہ چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو دوبارہ جواب واجب نہیں.
صحیح,
بلکہ مستحب.
نزلہ ہو جاتا ہے, بار بار چھینک آ رہی ہوتی ہے, اس کا جواب دینا بار بار
واجب نہیں. حدیث پاک میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا, یرحمک اللہ, اللہ عزوجل تجھ پہ رحم فرمائے. اسے دوبارہ چھینک آئی تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسے زکام ہو گیا ہے. اور ایک یہ کہ جواب اس صورت میں واجب ہوگا جب چھینکنے والا حمد کہے, الحمدللہ کہے. اگر وہ حمد نہیں کرتا تو جواب بھی واجب نہیں. اگر کسی ایسی جگہ سے چھینک حمد سنی کہ چھینکنے والا دکھائی نہیں دے رہا, مثال کے طور پر دیوار کے پیچھے سے سنی آواز آ گئی, تو بھی جواب دینا ہوگا.
صحیح.
اسی طریقے سے کئی اسلام بھائی موجود ہیں, کسی کو چھینک آئی تو اگر ایک نے یا چند نے بھی جواب دے دیا تو سب بری ذمہ ہو گئے, لیکن اگر سب دے دیں گے تو یہ بہتر ہے. اللہ عز و جل ہمیں
جواب دینا فرض ہے یا واجب ہے؟
واجب ہے.
ایک مرتبہ دینا
ایک واجب مرتبہ واجب ہے, پھر مستحب ہے.
گناہگار ہوگا اگر نہیں دیا جواب اس نے تو؟
جی گناہگار ہوگا. چھینک کا جواب دینا تو مطلب ایسا لگتا ہے بالکل مفقود ہوتا جا رہا ہے, تو اس کو زندہ کریں, شرمائے نہیں. چھینکنے والا حمد کرتے ہوئے نہ شرمائے. اور حمد
آپ فرمائے حمد کرتے ہوئے نہ شرمائے. آپ کسی کو چھینک آیا اس نے الحمدللہ بولا نہیں, وہ تو چھینک کر کے نکل گیا.
آواز بھی بولنا,
نہ بولنے پہ گناہگار ہوگا؟
نہ بولنا یعنی حمد نہ کرنا
کرنے پہ,
یہ تو سنت ہے نا, یہ واجب نہیں.
واجب نہیں تو گناہگار نہیں ہو.
گناہگار نہیں ہو.
اب اس پہ اگر وہ یرحمک اللہ نہ بھی کہے تو؟
تو اس پہ واجب نہیں.
واجب نہیں تھا. جزاک اللہ خیرن کثیرا, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دیتا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ عالم تیرا پروانہ جاری ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی سیکھیں, امام عالم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے مختلف گوشوں پر ہم نے گفتگو کی, امام عالم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے کو درجائے قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں امام عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سچی محبت عطا فرمائے. ہم اپنے سلسلے کو ختم کرتے ہیں مگر آخر میں ناصب سے درخواست کروں گا کہ کلام تاج دار حرم ہو نگاہ کرم تو پڑھ دیجئے اس کے چند اشعار, اور اسی پر ہم اپنا سلسلہ انشاءاللہ اختتام کریں گے.
صلی
اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تاج دار حرم ہو نگاہ کرم, تاج دار حرم نگاہ کرم, تاج دار حرم ہو نگاہ کرم, آقا تاج دار حرم ہو نگاہ کرم, ہم غریبوں کے دل ہی ہاں سنور جائیں گے, والیے بے قصا کیا پر عطا ہے درے یار پر, زندگی دا مساوے سرکار دے بوگے تے, موت آوے تے سر ہووے سرکار دے بوگے تے, بے شک میں گناہ گارا بے شک میں خطا کارا, پر بن جانیے گل میری سرکار دے بوگے تے,
سانس پینے چلے. ذکر کے یاد رکھو اگر
سبحان اللہ
پڑ گئی وہ نظر تو جتنے خالی ہے سب
اللہ اللہ تعالی ہمارے سلسلے کو درجۂ قبول عطا فرما کے ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے اور جنت میں جانے کا سبب بنائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے
دوشم میری سالس ہے عالم تیرا پر